اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ بات چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس موضوع پر میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ شریعت کے کاموں میں حکمت کیا ہے, اس میں جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں. ایک تو عقلن کو یہ اعتراض کر سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ شریعت کے کاموں میں حکمتوں کا ڈھونڈنا, اس میں بیان کرنا یہ مسئلہ بہت مشکل ہے اور بہت گہرا ہے, اور اس کو ایک کتاب کی صورت میں لکھنا اور لوگوں کو بتانا بھی ممکن نہیں. دوسرا اعتراض اس پہ یہ ہے کہ امت میں اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا, خاص طور پہ وہ لوگ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قریب کا تعلق تھا, یعنی صحابہ کرام رضی اللہ نے کہیں ایسی چیزیں نہیں لکھی کہ جس سے پتہ چلے کہ شریعت کے کاموں میں ان حضرات کے یہاں بھی کوئی حکمت تھی یا حکمت تلاش کرتے تھے. تو امت نے 1300 برس میں ایک طرح سے اس بحث کو چھیڑا ہی نہیں. تو تم جو اب شروع کر رہے ہو تو تمہارے اس شروع کرنے کا کچھ فائدہ نہیں. پوری امت بالاتفاق اس کام کو چھوڑ چکی ہے, تم ایک نئی بدعت اختیار کرنے چلے. اور تیسرا اعتراض اس پہ یہ تھا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو, تیسرا اعتراض کرنے والا یہ کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کو شریعت کی حکمتوں کا پتہ ہے, پڑھا لکھا ہے, شہر میں رہتا ہے, تعلیم حاصل کر لی. ایک دیہاتی ہے جسے ان حکمتوں کا پتہ ہی نہیں, اس کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے. تو جو نماز وہ پڑھے گا اور جو نماز تم پڑھو گے دونوں کا ثواب برابر ہے. جتنے اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے گا اور تم کام کرو گے, حکمت کا پتہ ہو نہ ہو, اللہ نے تو ویسے ہی ثواب دینا ہے. تو آپ کے اس درد سر میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے, نماز کا یہ فائدہ ہے, فلاں کام کا یہ فائدہ ہے. تو اس لیے تم ان تمام چیزوں کو چھوڑو. حضرت رحمت اللہ کی بات کو بڑھاتے ہوئے ایک چیز اور بھی اس کی مثال سمجھ لیجیے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ خود اس پہ بحث کریں گے آگے چل کے. مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی پر غسل واجب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس طریقے سے نہائے کہ جسم کو اچھی طرح مل لے اور بال بال کے نیچے پانی پہنچ جائے اور پانی سے گر جائے. اسی لیے یہ مالکی فقہا جو ہیں یہ وضو میں اور غسل میں سے فرض لکھتے ہیں کہ اپنے جسم کو ملا جائے, احناف نے اسے فرض قرار نہیں دیا. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ احتیاط کی احادیث ہیں تو کوئی بھی آدمی غسل کرے گا تو خود ہی کر لے گا, لیکن مالکیوں کے ہاں اس کا اتنا اہتمام ہے کہ وہ وضو کے چار فرائض جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائے ہیں, اس کے بعد وہ دو فرائض اس میں اور شامل کرتے ہیں, چھ فرائض وہ گنتے ہیں. اور مالکیوں کے ہاں یہ فرض ہے کہ کوئی آدمی مثلاً شاور کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور اس نے اپنے سر پہ پانی بہا لیا اور سر کو اگر نہیں ملا لیکن اس کا گمان غالب یہ ہے کہ سارے بال سر ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک تو غسل ہو جائے گا. مالکی فقہا کہتے ہیں نہیں ہوگا جب تک کہ سر کو اچھی طرح نہ. اب اس میں حکمت کیا, کیوں آدمی ایسے کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہو تو تم اپنے جسم کو اچھی طرح مل لو. شاہ صاحب رحمت اللہ اس کی حکمت لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی پر بھی ایسی حالت طاری ہوتی ہے, بسا اوقات اس کا جسم پسینے سے بھر جاتا ہے, سر سے پاؤں تک پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے, تو یہ جو پسینہ اس وقت کا ہے, چاہے ہم اسے پاک ہی کہیں کہ کسی کپڑے پہ فرق کیجیے لگ جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے, لیکن وہ بال بال جو اس پسینے میں شرابور ہو گیا ہے اب اس کے لئے ضروری ہے کہ سارے پسینے کو صاف کرے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ یاد رکھو کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی یہ ایک مثال ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکمت بیان کی کہ آخر جسم کو ملنے کی حکمت کیا ہے تو حکمت یہ ہے کہ وہ پسینہ یا جو ناپاکی ہے وہ دور ہو جائے اب ایک دیہاتی آدمی ایسے غسل کر لے اسے اس حکمت کا نہیں پتا ایک آدمی اسے حکمت کا پتا ہے تو دونوں میں فرق کیا وہ دونوں پاک ہو گئے تو ضرورت کیا ہے اتنی لمبی بحث کرنے کی شاہ صاحب رحمت اللہ نے ان تینوں اعتراضات کے بعد آگے چل کے لکھتے ہیں اس کے فوراً بعد چل کے لکھتے ہیں کہ وہادی ظنون فاسدت ایزن یہ سب خیالات بالکل غلط ہیں یعنی انہوں نے انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا اس میں سے کوئی چیز بھی اصل نہیں سب سے پہلا اعتراض تو تھا عقل کہ مسائل اتنے باریک اور پیچیدہ ہیں کہ ہر ہر چیز میں حکمت کہاں تک تلاش کرو شریعت کے ہزاروں مسائل لوگ اس کے حاضی ہو جائیں گے اور دو اعتراض ہیں نقلی ایک تو یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کیا اور دوسری یہ کہ کرو نہ کرو جب عمل کرنا ہے تو سب برابر ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پہلے اعتراض کا جواب پہلے دیا ہے جو عقل پہ مبنی ہے اور باقی جو دو اعتراضات ہیں ان کے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفصیل سے 6-7-8 جوابات لکھے ہیں ہم آج صرف اس عقلی اعتبار سے پہلی دلیل کو لیتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ لخفاء نصرائنہ وغموضہا کسی آدمی کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ مسائل جو ہیں بہت پوشیدہ ہیں باریک ہیں اور بہت غامض ہونے کی وجہ سے بہت باریک ہونے کی وجہ سے یہ ہر ایک سمجھ میں آ نہیں سکتے یہ ایسی کتاب کو نہ لکھو کلنا ہم یہ کہتے ہیں یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جواب ہے اپنی اعتراض کے جواب کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ان اغاظت ہی انہو لا یمکن تدبین و اصلن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سرے سے اس فن کی تدبین ممکن ہی نہیں ہے سرے سے اس بحث کو لکھنا ممکن ہی نہیں ہے فَخَفَاغُ الْمَسَائِلِ لَا يُفِيدُ ذَالِكَ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کئی بار کیسے ہو سکتا ہے جو مسائل پوشیدہ ہیں بالکل پیچیدہ ہیں باریک ہیں ان کو نہ بیان کیا جائے یہ کیسے بات مانی جا سکتی ہے وہ مسائل علم التوحید والصفات اعمق مدرکا وابعد عبادتا اس لیے کہ ہم تو چلے ہیں شریعت کے مسائل کی حکمتیں بیان کرنے مگر تم سوچو خدا کی توحید اور خدا کی صفات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مشکل مسائل ہیں اعمق مدرکا اتنی گہرے مسائل ہیں جو ان عام حکمتوں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں وابعد عبادتا اور کہ آتا ان کا کیا نہیں جا سکتا وقت یسر اللہ لمن شاہا اور اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے چاہا اپنی ذات و صفات کے مسائل کو آسان کر دیا وَقَذَلِكَ كُلُّ عِلْمٍ اور یہی حال ہے ہر ایک علم کا دنیا میں علم یترآ باقی الرائے کہ وہ اگر سرسری نظر سے دیکھیں کوئی بھی علم دنیا کا تو پہلے پہل پڑھنے والوں کو بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے اِنَّ الْبَحْثَ عَنْهُ مُسْتَحِيلٌ اور آدمی سمجھتا ہے کہ اس علم پر قابو پانا بچہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب بڑی پیچیدہ ہے بلکہ حَاسَتُ بِهِ مُمْتَنِعَةٌ اور پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے یہ علم اتنا گہرا ہے کہ میں تو اس کو قابو میں نہیں لا سکتا ثم اذا و بادواتی لیکن جب اس علم کو ریاست مجاہدہ ہتھیاروں کے ذریعے اوزاروں کے ذریعے سدھار کیا جاتا ہے وہ تدری جو فیفا میں مقدماتی اور جو کچھ بھی اس علم کی بیسک ٹرمنالوجی ہے جو بیسک چیزیں اس میں ہمیں سمجھ لیا جاتا ہے اصل تمکن کی تو بچے جو پڑھتے ہیں کتابیں جو پڑھتے ہیں ان کو وہ علم بڑا آسان لگتا ہے اور تیسر آسی سہبانی اور پھر کسی طرح جب بچے جم جاتے ہیں اس علم کو پڑھنے میں تو اس کی بنیادوں کو قائم کرتے ہیں وہ تفریح و فروعی و زوائے اور کسی طرح وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی جزیات اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے زوائے جو ہیں زوائے کہتے ہیں انگور کے چھلکے خربوزے کے چھلکے کو तो जो छिलके होते हैं उनका क्या मतलब है, छिलके को कहां रखना है, गूदे को कहां रखना है, ये सब चीजें उसको आ जाती हैं। तो अगर उस इंसान के एतराज का मकसद ये है कि मसाइल के बहुत पोशीदा और बारीक हैं, इसलिए इस पर बहस नहीं की जा सकती, तो मैं कहता हूं कि कौन सा दुनिया में इल्म ऐसा है जो आसान होता है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस एतराज का पहला जवाब ये दिया है और दूसरा जो जवाब दिया है उससे भी मुख्तसर है। ये तो था तर्जुमा इसका। अब देखते हैं इसकी तशरीह। शाह साहब कहते हैं कि इन अरादा बिही अन्नहु ला यमकिनु तदवीनु असरन, अगर उसके कहने का मतलब ये है कि इस तदवीन, इस फन की तदवीन नहीं हो सकती, तुम शुरू करते हो तहारत के मसाइल को, अब उसमें तुम हिकमत बयान करने लगते हो, फिर तुम शुरू करते हो उसके बाद नमाज को, रोजे को, हज को, ज़कात को, निकाह को, तलाक को, जितने भी मसाइल, तो आखिर कहां तक तुम लिखोगे, कैसे मुमकिन है। शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फिर वो कहता है कि ये बड़े ही पेचीदा मसाइल है, तो मैं ये कहता हूं कि देखो अल्लाह की तौहीद और उसकी सिफात जो है वो इससे ज्यादा पेचीदा। तो समझने वालों ने इसे समझा है या नहीं, किताबें लिखने वालों ने लिखी है या नहीं, उम्मत ने बताया है या नहीं। तो जो खुदा की तौहीद और उसकी जात और सिफात के मसाइल को इस उम्मत में उलमा हल कर सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी चीज है उसके मुकाबले में। तो किसी भी इल्म और फन को इसलिए छोड़ देना कि ये मुश्किल है लिहाजा नहीं किया जा सकता, तो फिर दुनिया में तालीम ही नहीं होनी चाहिए। कजाने का कुल इल्म, हर इल्म का यही हाल है कि जब तुम उसे बिल्कुल सरसरी नजर से देखते हो, बच्चा जब किताब खोलता है तो कहता है उसको ये तो बहुत मुश्किल है, इसे कैसे पढ़ूंगा, ये तो मसाइल समझ में ही नहीं आएंगे। मगर वो क्या करता है, औजार इस्तेमाल करता है। शाह साहब रहमतुल्लाह जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जानवरों के लिए, कि खेती बाड़ी जब शुरू होती है तो बैल जो होता है वो हल के नीचे जुटता नहीं है, बैल को के कंधे पर रखे ना जब हल, तो वो पहली दो चार मरतबा तो भागता है उससे, नहीं जमता, फिर जो किसान होता है उसे जमा लेता है औजारों के जरिए, उस पर जबर करके मार के पीट के किस तरह भी, तो कूट पीट के बराबर कर लेता। शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं इसी तरह जो मसाइल हैं अल्लाह ने इसीलिए रखे हैं, तो उलमा इन चीजों को देखें, इनको पढ़ें, और अल्लाह की जात और सिफात दोनों के मसाइल जो हैं कि नहायत पेचीदा। शाह साहब रहमतुल्लाह ने ये जो बात कही है ना, ये कमाल की बात, पूरे दीन में सबसे ज्यादा गहरे मसले जहां पर पहुंच के अच्छे अच्छे उलमा की हिम्मतें हार गई, और जहां पर पहुंच के बड़े बड़े इल्म और फजल और तकवा वाले लोगों को पसीना आ गया, और जहां पर पहुंच के लोगों ने हथियार डाल दिए बड़े बड़े उलमा ने, वो अल्लाह की जात और उसकी सिफात के मसाइल, अल्लाह ताला की जात वो अक्ल के अहाते में नहीं आती, और अल्लाह की सिफात वो इंसान की अकल के अहाते से मावर आए, इंसान अल्लाह की जात को इस तरह बयान कर सकता है। वजह उसकी यह है कि इंसान आदि के इस चीज का जो देखता है उसकी मिसाल बयान करता है। बच्चा है, उसे पहली मरतबा माँ बाप कुछ बता देता है कि बेटे इस चीज का नाम कलम है, ये कापी है, ये किताब है, अब वो नक्श उसके दिमाग में महफूज हो जाता है। दो मरतबा, चार मरतबा, पांचवी मरतबा जब उससे पूछे, तो अल्लाह ने निजाम ऐसा रखा है जो मेडिकल में भी लोग जानते हैं, सब जानते हैं, कि वो बच्चा आनंद पानंद उस चीज को देखता है, उसकी आंखें देखती हैं ये चीज है, ये मैसेज वो पहुंचाता है दिमाग तक, दिमाग में जो तस्वीर पहले से महफूज थी वो उसको इसके मुताबिक बताता है, और फिर फतवा देता है कि काफी, ये घड़ी है, ये मकान है, और आनंद आनंद ये चीजें हो जाती हैं। तो अल्लाह की मिसाल कोई दुनिया में है ही नहीं, जब मिसाल नहीं है तो समझे कैसे। इसीलिए सारे अकीदे की असल कुरान करीम की आयत है कि अल्लाह ने फरमाया लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह जैसी कोई चीज, तो अल्लाह जैसी जब कोई चीज है ही नहीं, तो अल्लाह ताला की जात के बारे में तसव्वुर क्या करें, तो खुदा कैसा है। इसीलिए इमाम गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सारा फलसफा, गाज़ी असल में आदमी थे ही फलसफे के, और गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का असल मैदान इल्म कलाम, فلسفہ تھا بحث تھی مباحثے تھے اور راضی نے کمال کیا ہے کہ وہ قرآن کریم کو پوری تنقیدی نظر سے پڑھتے ہیں ایک تو ہے ہمارا آپ کا ایمان کہ ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے بس جو کچھ لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے پہلے مسلمانوں میں یہ حال نہیں تھا یہ جو علماء تھے وہ جان بوجھ کے اعتراض پیدا کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ آیت کی آیت سے ٹکراتی ہے یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے اس کو حل کرو اگر یہ خدا کی کتاب ہے تو کیسے کیوں اللہ نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عورتوں کی پوری فہرست دے دی کہ آپ کے لیے یہ عورت جائز ہے اس سے نکاح جائز ہے اس سے نکاح جائز ہے غم رات النبی حاجب نام آپ عورتیں جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئی ہیں ان اراد النبی یستنکحها اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو جائے کسی عورت کے متعلق نکاح کرنے کا اور ان وہبت نفسها اور اگر وہ عورت اپنے آپ کو خود آپ کے حوالے کرنا چاہے یہ ساری عورتیں آپ کے لیے جائے گا آگے چل کے اللہ کہتا ہے خالص اللہ صرف آپ کے لیے یہ اجازت ہے من دون المومنین ایمان والوں سے میں سے کسی کے لیے یہ اجازت نہیں مفسرین خود اس پہ سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اجازت ہے باقی امت کے لیے کیوں اجازت ہے اب تو ہمارے یہاں ماحول چونکہ گھٹن کا ہو گیا نا کوئی گلاس مٹ کے کھڑا ہو کے یہ پوچھ لے کہ صاحب یہ قرآن کریم میں یہ آیات ہیں یہ آپس میں ٹکراتی ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تو یہ کیوں ہے ایسے آیات تو اب جواب نہ آتا ہو تو پہلا فتویٰ یہی لگتا ہے کہ آپ کیا کفر کی باتیں کرتے ہو بیٹھ جاؤ خبردار تم نے یہ بات کی پہلے ایسے ماحول نہیں تھا تاجی کی تفسیر پڑھیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں جو اعتراضات کافروں کے دماغ میں مشکل سے آتے ہیں وہ بھی راضی لکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے یہ اعتراض ہے یہ سب کوئی کمال کے جوابات ہو دیتے ہیں یہی حال اس دین میں نبی السلام کا ہے یہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب اللہ طالب آنے تو اللہ کی ذات اس پہ بڑے اعتراض پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ سارے عقیدے میں اب راضی رحمۃ اللہ علیہ کسی آیت کو لکھتے ہیں راضی کہتا ہے سارے عقیدے میں اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے کہا نہیں سکم استجی شیون اللہ جیسی کوئی چیز نہیں اسی لیے اتنے پیچیدہ مسائل ہیں عقیدے کے خاص طور پہ جب صفات والی اعلیٰ کا عقیدہ آتا ہے تو لوگ اس سے کتراتے ہیں جان چھڑاتے ہیں حضرت ثانوی نبر اللہ میں خود نے پورا بیان القرآن لکھا ہے اور کمال کی تفسیر کی حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کی تفسیر وہ کبھی کبھی دو دو حرف بریکٹ میں جو لکھ جاتے ہیں تیس تیس چالیس چالیس تفاصیل دیکھ کے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ حضرت کے دو لفظوں سے حل ہو جاتا ہے مگر حضرت نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ آیا تو مجھے یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں نے پڑھا ہی نہ میں جاہل آدمی ہوتا اور بالکل عام لوگوں جیسی زندگی بسر کرتا اور ایمان لے کے چلا جاتا دنیا سے مجھے تمنا ہوئی کاش ہم نے اتنا پڑھا ہی نہ ہوتا اتنا مشکل مسئلہ مثلاً ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات زمان اور مکان سے پاک ہے یہ اب فزکس میں جو تصور آیا نا ٹائم اینڈ سپیس کا ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ٹائم اور سپیس دونوں سے پاک ہے جس وقت زمانہ نہیں تھا اس وقت بھی تو اللہ تھا جب جگہ نہیں تھی اس وقت بھی خدا تھا اب اس کو حل کرو ہماری عقل میں ہی نہیں آتا اس لیے کہ ہمارا فریم آف مائنڈ جو ہے وہ اس کا عادی ہو چکا ہے کہ ہم ہر چیز کو ٹائم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور ہر چیز کو سپیس جگہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کسی چیز کا نام لیں بتانا پڑتا ہے کس سن میں کہتا ہے میرے والد تھے تو کوئی نہ کوئی سن تو متعین ہو جاتا ہے کہتا ہے میرا بیٹا جب پیدا ہوا کوئی سن متعین ہو گیا جگہ متعین ہو گئی اللہ کی ذات کے متعلق نہ کوئی زمانہ ہے اور نہ کوئی جگہ ہے اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اوپر والا جانتا ہے یا اشارہ کرے اللہ کی ذات کے لیے اوپر کی طرف اور وہ عام آدمی میں سے ہو تو کوئی پرواہ نہیں اسی کے ذہن منتشر ہو جائے گا نا تو کہیں نہ کہیں تو اسے جمانا ہے تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتا اللہ نیچے ہے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے چھ جو اطراف ہیں ان میں سے سب سے اچھی عزت والی سمت اوپر کی مانی گئی ہے سب جانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر والا جانتا ہے لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اس انسان کو عقیدے کے مسائل کا پتہ ہو اور پھر وہ کہتے کہ اللہ اوپر ہے تو یہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے اس لیے کہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خدا لمیٹڈ ہے کسی جگہ پر محدود ہے اور اللہ کی ذات محدود نہیں اسی لیے فقہاء کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نہ اس کائنات کا حصہ ہے اور نہ اس کائنات سے باہر ہے وہ کہتے ہیں بس رک جاؤ یہاں پہنچ کے عقل کے احاطے میں یہ چیز نہیں آتی اور خدا تعالیٰ کی صفات وہ اس سے بھی زیادہ گہرائی کا مسئلہ ہے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات پر علم کلام والے بات کر لیتے ہیں تو میں جو کچھ لکھنے چلا ہوں یہ تو اس کے مقابلے میں کہیں کم چیز ہے ہم کیوں نہیں اسے لکھ سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ماننا ہمیں بہت مرتبہ ایسی چیزوں سے واسطہ پڑا اور ابھی کل گزشتہ روز بھی بعض بچے ایسے ملے جو سرے سے جنہوں ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا ہم خدا کو مانتے ہی سیدھی سی بات اللہ تعالیٰ ہے ہی ذات اور صفات کی بحث بعد میں اور قرآن کریم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جینیت آپ کی دل کی لکھ لیا اور آخرت آج تک کوئی مر کے زندہ نہیں ہوا کوئی ایسا آدمی نہیں آیا جس نے بتایا ہو کہ آخرت نہیں ہوتا اس لیے جنت جہنم کے ڈرانے کے لیے یہ سب ان کی ورننگ ہے انہوں نے اسے کہا کہ زیادہ سے زیادہ خدا کر کیا سکتا ہے یہی نہ کہ مار دے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا جہنم میں ڈالے گا آگ میں جلا دے گا بس پھر کیا ہوگا پھر زندہ کرے گا مارے گا تم تو آتی ہو جائیں گے جینے مرنے کے تو اس میں کیا تکلیف ہے یہ ان لوگوں کے خیالات ہیں سب کے تو نہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں ذہین ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم کچھ باتیں ایسی کریں ناراض بھی نہ ہو میں تو کچھ کہو جو تم نے کہنا ہے یہ اس جدید تعلیم کا اثر ہے ان ذہین لوگوں پہ جن لوگوں نے کام کرنے ہوتے اور ایک طبقہ ہوا ہے جنہوں نے کہا کس چکر میں پڑے ہوئے اسی طرح نماز روزہ کرو چھوڑو ہمیں کیا لگتا ہے اللہ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ذہین لوگ جب قوموں کی قیادت کو سنبھال لیتے ہیں اور خدا پر ایمان نہ ہو اور آخرت کا خوف نہ ہو اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہ ہو پھر وہی کچھ ہوا کرتا ہے جو سارے ظالم حکمران کیا کرتے ہیں یہ حال ہو جاتا ہے اس لیے یہ جو کہتے تھے نا کہ جدید تعلیم کے ساتھ الحاد بھی آ جائے گا ملحد ہو جائیں گے لوگ تو کچھ غلط نہیں کہتے تھے اسی لیے کہتے تھے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے لوگ یہ جس پٹڑی پر تم چڑھا رہے ہو تو یہ ان بچوں نے ہم سے کہا اور جو چیزیں ہم نے ان سے عرض کی ان میں سے ایک کام کی بات ہم کام کی سمجھتے ہیں ممکن ہے آپ کے نزدیک کام کی نہ ہو ضروری نہیں کہ ہمارے ہر خیال سے آپ کو اتفاق کی ہو لیکن جسے ہم کام کی بات سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات اور صفات پر جو بات شروع ہوئی ہے یہ 16ویں صدی سے زیادہ شروع ہو گئی 16ویں صدی کے آخر پہ 17ویں صدی کے آغاز میں یورپ میں جب بیداری پیدا ہوئی تو انہوں نے ہر چیز کے لیے کہا کہ اس کا کوئی کاز ہونا چاہیے اور زمانے کو اگر ہم تقسیم کریں تو انسانوں میں ایک گروہ وہ ہے ریکارڈڈ ہسٹری میں ایک تو ہے نا جو ہسٹری ریکارڈ ہی نہیں ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ما بلغوا معشار یہ جو آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا یہ تو 10% حصہ بھی نہیں ہے جو دنیا میں اس سے پہلے قومیں گزر چکی یہ تو 10% ترقی بھی نہیں ہوئی ابھی یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور اب تاریخ سے جو چیزیں ثابت ہوئی ہیں جو بھی قرآن کریم کا طالب علم ہے اور جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے تفسیر کو پڑھتا ہے وہ سر پہ نظر کر ہی نہیں سکتا آرکیالوجی یہ جتنی جدید تحقیقات اب نکل رہی ہیں نا یہ قصبے نکل رہے ہیں نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں دنیا میں خدائیاں ہو رہی ہیں یہ تفسیر کا بہت بڑا حصہ ہے قرآن کریم کا اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو نہیں جانتا تو قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتا جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قید پڑا ابھی کچھ عرصہ پہلے, اس قید کے اثرات کہاں کہاں پہنچے, یمن میں کھدائی ہوئی اور مصر اور یمن کا فاصلہ دیکھو اور وہ جو قبر نکلی ایک ملکہ کی اور دنیا جہان کے زیورات اور ہیرے جواہرات کا پورا ایک پیالہ بھرا ہوا اس کی قبر میں رکھا اور اس نے اس کے ساتھ لکھا تھا کہ میرے ملک میں قحط پڑ گیا اور میرے ایلچی گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس تاکہ گندم لے آئیں اور گندم ہمارے ملک میں رہی نہیں اور افسوس کہ ہیرے جواہرات ان سے دنیا خریدی جا سکتی ہے, میں نے پیس کے کھا نہیں سکتی, تو میں اس حال میں مر رہی ہوں کہ یوسف کے پاس سے بالکل کوئی مدد نہیں پہنچی. قرآن نے جس چیز کا ذکر کیا تھا اس کی تصدیق اب ہوئی نا, اس سے پتا چلتا ہے. اس لیے اس بات کو ہم لمبا نہیں کرتے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک دین اسلام ایسا ہے جو عقل کے معیار سے پورا کرتا ہے, نقل صحیح ہو اور عقل بھی صحیح ہو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. اب کوئی دین ایسا نہیں رہا جو ان سائنٹیفک ریزنز کو بتا سکے, تو اب یہ آرکیالوجی میں نکلنی ہیں چیزیں آہستہ آہستہ. قرآن کریم نے جو کچھ کہا تھا پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ چیز اس زمانے میں ہوئی تھی, اس زمانے میں ہوئی تھی. تو ایک تو وہ دور تھا جو گزر گیا, پھر دور آیا جب تاریخ لکھی گئی. تو ریکارڈڈ ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کو دو حصوں پہ ہم آسانی سے تقسیم کر لیتے ہیں, ایک وہ جو سائنس سے پہلے کا دور ہے اور ایک وہ دور ہے جب یورپ نے سر اٹھایا اور 15ویں صدی کے آخر پہ 16ویں صدی کے شروع میں 17ویں صدی کے شروع میں یہ چیزیں شروع ہوئیں اور انہوں نے یہ بحث شروع کی اور ان سے پہلے بھی یہ بات ہوتی تھی کہ کسی چیز کا سبب کیا ہے. تو پوری قوموں کا ٹرینڈ سیٹر جو ان کا رجحان متعین کرتا تھا مذہب تھا, کیوں بجلی گری اس علاقے میں گناہ ہوتے تھے, کیوں پتھر برستے خدا کا عذاب ہے, کیوں یہ پانی اوپر سے برستا ہے خدا کی رحمت ہے, پانی سمندر کا کھارا کیوں ہے بس یہ اللہ کی مرضی. مذہب کا جو بتاتا تھا باتیں ساری کی ساری. یورپ جو اٹھا تو بغیر مذہب کے, اگرچہ اس کے پہلی سب کے جو سائنسدان تھے وہ مذہب کے قائل تھے, جب یورپ اٹھا ہے اپنی نشت ثانیہ میں تو انہوں نے کہا بجلی کیوں جمتی, انہوں نے کہا اس لیے کہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں اس کی کاز ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہتا ہے. اس علاقے میں پتھر کیوں برستے ہیں, انہوں نے کہا شہاب ثاقب ہے جب ٹوٹتے ہیں تو برستے ہیں, یہ نہیں کہا کہ یہاں گناہ گار برستے ہیں. اچھا سمندر کا پانی کھارا کیوں ہے, انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر کھارا نہ ہو نمک نہ ملا ہوا ہو تو پانی میٹھا ہوگا تو سڑ جائے گا ختم ہو جائے گا. جتنی چیزیں تھیں وہ نیوٹن کی بڑی مشہور مثال ہے کہ صرف نیچے کیوں گرا, تو انہوں نے اس کے پیچھے ایک کاز ڈھونڈا کہ وجہ کیا ہے. یہ سائنس کی بنیاد پڑ گئی. تو انہوں نے کیا کیا, ہر چیز کی وجہ دریافت کرتے رہے کہ اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے, اور اس بات کو ایک دم سے انہوں نے ہٹا دیا کہ اس کے پیچھے اللہ ہے. اور سائنس نے یہ بتایا کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ چیز کیوں ہے, اس کا جواب نہ وقت تک دے سکے نہ پہلے دے سکے. کیوں ہے پانی اوپر کی طرف کیوں اٹھتا ہے, انہوں نے کہا اس لیے کہ بھاپ بن جاتی ہے ہلکا ہو جاتا ہے, یہ بھاپ کیوں بن جاتی ہے, اس کیوں کو آپ پیچھے سہلاتے جائیں تو ایک موقع پر پہنچ کے سوائے اس کے کوئی جواب نہیں بنتا کہ اللہ کی مشیت ہے. ان کا پانی ہمیشہ ڈبوتا ہے, ہم کہتے ہیں پانی ہمیشہ ڈبوتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں ڈبوتے, وہ کہتے ہیں نہیں مانگتے. وہاں پہنچ کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ پانی اپنی اصل نیچرل طبیعت کو چھوڑ کر خدا کے حکم کے مطابق کام کرے. ہم کہتے ہیں آپ چلاتی ہے, وہ کہتے ہیں بالکل چلاتی ہے, ہم کہتے ہیں کیوں چلاتی ہے, وہ کہتے ہیں اس وجہ سے چلاتی ہے, ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے لیکن آگ میں جلانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے, وہ کہتے ہیں خود بخود ہے, ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نے رکھی. یہاں پہنچ کے فرق پڑ گیا. ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے رکھی ہے اور یقیناً اللہ نے رکھی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا جب چاہے آگ سے جلانے کی صفت کو سلب کر, وہ کہتے ہیں ہوتا نہیں, نتیجہ یہ کہ معجزات کا انکار ہو گیا. اور یہی وہ روش تھی جو سر سید نے اختیار کی تھی. سر سید کی تہذیب الاخلاق اگر پڑھیں آپ तो उसमें हर चीज पे वो नेचुरल सोर्सेस पे नेचर पे बहुत जोर देते हैं तो इसी बात पर आके हम कहते हैं आखिर में इल्लत क्या निकली तो हर चीज का खास और सुपर नेचुरल जो चीजें नहीं है जो फितरत से भी हटके बहुत बुलंद बाला हुए हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजजात हैं ये चीजें हैं वहां पहुंचिए खुदा को मानना पड़ता है इसको उन्होंने निकाल दिया तो दुनिया में बड़ा तगयुर पैदा कर दिया साइंस की तरक्की ने और उन्होंने कहा अल्लाह की सीट पे कास को बिठा दो अल्लाह ताला की जगह तुम खुद आ जाओ जिन कामों की निस्बत मजहब अल्लाह की तरफ करता था अब तुम ये कहो कि ये चीजें ऐसे हो जाती हैं ऐसे हो जाती क्यों मर गया इसलिए कि इस आदमी को शुगर ज्यादा हो गई इस आदमी में ब्लड प्रेशर हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है लेकिन मौत का एक सबब और भी था ये कि अल्लाह ने जिंदगी इतनी रखी तो कहते हैं हम नहीं मानते यहां पहुंच के ये जितना मॉडर्निज्म है जितनी भी मौजूदा तहरीयत है इस तहरीयत की बुनियाद यही है कि वो हर चीज में कहते हैं ये वजह है ये वजह है ये वजह है हम कहते हैं ये क्यों है आखिर वजह खुद क्यों है इसका कोई जवाब नहीं वो कहते हैं नेचुरली है खुद ब खुद है जमीन और आसमान खुद ब खुद चल रहे हैं यही पहुंच के मोमिन पर काफिर में फर्क पैदा हो जाता है हम कहते हैं ऐसे नहीं है एक जात है जिसने किया और दूसरी चीज जो तबाहकुन साबित हुई वो गैलीलियो था उसने क्या किया उससे पहले फिजिक्स और मैथ्स अलग अलग थे मैथमेटिक्स एक अलग सब्जेक्ट था फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट था उसने दोनों को मिला दिया और कायनात की जितनी चीजें थी उसने उसमें डायमेंशन निकाल दी जितनी चीजें थी उसने उनका वेट उनकी साइज ये चीजें करते रहे और फिर उसके नतीजे में उन्होंने दुनिया को सिखाया कि हर चीज को पैस्तालिक पैमाना है एक मिकदार है उस मिकदार में क्या होगा और इसी के नतीजे में आइंस्टाइन और एटम की थ्योरी बनी कि इस एटम को तोड़ दो तो इससे ऐसे जर्रात निकलते हैं ये चीजें होती हैं ये चीजें होती हैं गैलीलियो ने दुनिया को ये सबक पढ़ा दिया और यूरोप ने इस पर मेहनत की और वो एक मफरूजे के पीछे चल पड़े चाहे उस मफरूजे में हकीकत बिल्कुल ना इसकी एक मिसाल देखो उन्होंने मफरूजा कायम किया कि दुनिया में आदमी जो है नस्लें जो हैं ये बढ़ती हैं एक दो चार आठ इस हिसाब से और चीजें जो हैं वो एक दो तीन चार पांच छह के हिसाब से बढ़ती हैं उनके इंसान मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इंसानों की आबादी जब 18वीं सदी के आगाज में आएगी तो इतने करोड़ इतने अफराद दुनिया में होंगे और चीजें एक दो तीन चार करके बढ़ रही हैं तो चीजें कम होंगी और अफराद बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो नतीजा ये कि दुनिया में गिज़ा पर लड़ाई शुरू हो जाएगी और एक दूसरे को आदमी मार देंगे खत्म कर देंगे लिहाजा आबादी को कम करो ये थ्योरी बहुत मकबूल है और इसके मकबूल होने में इसके पीछे एक और हाथ भी था और वो ये कि पूरे यूरोप का ऑस्ट्रेलिया और अमरीका आजाद मुआशरा लेकिन इस आजादी के बावजूद किसी के यहां बगैर निकाह की औलाद होती थी तो लोग बुरा मानते थे उन्होंने कहा कि आबादी को कम करो इधर से ये जो फहाशी थी इन्हें कोई चीजें चाहिए थी जो आबादी को कम करें तो कंपनीज ने वो रबर की चीजें ईजाद कर दी जिसकी वजह से आबादी ज्यादा ना बढ़े तो फहाशी को एक तरफ सहारा मिल गया दूसरी तरफ आबादी में कमी वाकई होनी शुरू हो गई लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस परवरदिगार ने सब चीजें बनाई हैं उसने एक और निजाम भी रखा है और फिर अल्लाह ने लोगों को अकल दी सलाहियत दी और फिर लोगों ने सोचा कि जितनी देर मुर्गी अपने परों के नीचे अंडों को रखती है और 21 दिन में हमें मतलूबा चीजें मिल जाती हैं तो असल में मुर्गी का कमाल भी ये तो एक टेम्परेचर है हरारत है इस दर्जे की हरारत अगर हम मशीन में दे तो मशीन से चूजे निकल आए उन्होंने क्या किया कि मशीन के चूजे शुरू कर दिए अब आबादी जितनी भी बढ़ती रहे जितनी भी ज्यादा होती रहे मुर्गियां कम नहीं होती ये मजलूम परिंदा बेचारा अब सारी दुनिया में पाया जाता है ये यूरोप इसी के खाते थे ना और मुसलमानों के तनज्जुर का हाल भी देखो और मुसलमानों के यहां अभी तक भी बहुत लोग जिंदा हैं जो हजारों की हिसाब से जिंदा है जो जानते हैं कि मुर्गी तो किसी खास मौके पर पकती थी कोई खास मेहमान आता था घर में कहते थे मुर्गी पकाओ वगरना गोश्त नहीं खाते तो इधर के इलाकों में मुसलमान ڈمبے بکرے کا استعمال کرتے رہے. اگر یہی تہذیب مسلمانوں کے ہاں ہوتی تو بکرے کا گوشت دنیا میں عام ہو جاتا. لیکن مسلمانوں نے نہ سب محنت کی نہ اب محنت کرنے کے موڈ میں. اس لیے جو بکرے کا گوشت ہے صحیح معنی میں کہاں ملتا. تو یہ چیز تھی, انہوں نے پیشن گوئیاں کر دی کہ پلان سن تک یہ دنیا انسانوں سے خالی ہو جائے. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا ایک اور نظام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غذا کو بڑھا دے گا. پھر یہی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی گندم کے معاملے میں, ہر چیز کے معاملے میں, حتیٰ کہ اب تو دنیا میں اتنی زیادہ خوراک ہوتی ہے, اتنی زیادہ خوراک ہوتی ہے کہ انڈے, مرغیاں, چوزے, کیا کیا چیزیں امریکہ کو سمندر میں پھینکنی پڑتی ہیں, سنبھال نہیں سکتے. تو اللہ کے ایک نظام ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو اب وہ مفروضہ خود ثابت ہو گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. آج کل ایک اور مفروضے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ دنیا جو ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, پوری دنیا میں گرمی پھیل رہی ہے, یہ ہو جائے گا, اور 50 سال بعد پوری دنیا سمندروں میں ڈوب جائے گی. اب دیکھو 50 سال بعد پتا نہیں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے, مگر اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے اور خدا اسے چلاتا ہے. یہ مفروضے ہیں جن کی بنیاد پر یہ چیزیں چل رہی ہیں. ایک مفروضہ ڈارون نے قائم کر دیا دوسری مثال میں. اس نے کہا کہ اس طرح نسلیں تھیں, پھر اس طرح ارتقا ہوا, ایولیوشن کے پروسیس کو اتنا عرصہ لگا, پھر انسان بن گیا بندروں سے, فلان چیز سے بن گئی. اور جتنے بھی اس نے تاریخی شواہد پیش کیے تھے دنیا نے مانا کہ یہ سچ ہے. بڑا جمتا پٹا اور قرآن سے ثابت کرنے لگے لوگ کہ قرآن میں آ گیا ہے جی. مزاحیوں کی جتنی تفسیریں آپ پڑھیں بڑے زور و شور سے, انہوں نے کہا جی ڈارون کی تھیوری بالکل سچ. اب جب مر گیا ڈارون اور اس کے بعد کاربن ڈاٹا کا دور آیا کہ ہر چیز کو ناپو کس کی عمر کیا ہے, تو انہوں نے سائنس کے معیار پہ ہر چیز کو ناپنا شروع کیا. سب سے پہلے تو باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفن کی. اٹلی میں کفن تھا اور عیسائی پادری اس پہ کروڑوں اربوں روپے کماتے تھے, چرچ کے عیش تھے, کہ یہ وہ کفن ہے جس پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پھانسی کے وقت داغ لگ گئے تھے خون کے. یہ ہے کفن. سائنسدانوں نے کہا اسے چیک کراؤ. انہوں نے جب چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ کپڑے تو کوئی 500-600 سال پرانے ہیں. ان کا سب جھوٹ ہے, ایسے ہی تو گھونسلہ بنا رکھا ہے. بالکل یہ بات پھیل گئی اور چرچ سے اعتماد اٹھ گیا. یہ وہ مقام ہے جس پہ پہنچ کے ڈرنا چاہیے ہمیں کہ ہماری آئندہ نسلیں جو آ رہی ہیں نا, جب دین کو اس معیار پر پرکھیں گی تو ہم جھوٹے نہ پڑ جائیں. کہ جتنے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں نا, کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل محفوظ ہے, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. کہ کبھی کسی نے تحقیق کر لی تو پھر پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسل خود بیان کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے سورہ ابراہیم میں جو ہے نا کہ لا یعلم من الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیتے کہ میرا نسب دیکھو عدنان ابن بس تک پتا ہے. اور آپ نے میں عدنان کے بعد آدم علیہ السلام تک قرونم بین ذالک کثیرا, کتنی صدیاں گزری ہیں اس کائنات میں کسی کو کچھ پتا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ جتنے نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھاپتے ہیں نا, اس میں سے ہر ایک کو 1000 سال مان لو چلو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس ہوئی, ان کے والد ماجد کی عمر تھوڑی ہوئی, جوانی میں انتقال ہو گیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی عمر حضرت المطلب کی 80-85 برس کی ہوئی. پھر ان کے والد ہاشم بڑی جوانی میں انتقال کر کے 25-30 سال کی عمر میں. ہم کہتے ہیں ان سب سمیت 1000 سال مان لو تو یہ دنیا کیا 1,00,000 سال پرانی. دنیا میں 28 لاکھ سال پرانی چیزیں اب مل رہی ہیں. تو جب آپ اس کو آئندہ نسلوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ مذہب میں جھوٹ ہے. ڈاکٹر مورس دکائی کا عیسائیت سے نکلنا اور ان کو رد کرنا اسی بنیاد پہ ہوا ہے. آپ تو خود تورات کھولیے. تورات کے پہلے سے پھر شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا. آدم علیہ السلام اس کی عمر اتنی تھی, ان کے بیٹے شیف کی عمر اتنی تھی, نوح کی عمر اتنی تھی, موسیٰ علیہ السلام کی عمر اتنی تھی, فلاں کی اتنی, اسحاق, ابراہیم, یوسف علیہ السلام, وہ ساری آپ عمر گنے نا, سارا ٹوٹل لگائیں तो कोई 6-7000 काम बनते हैं बस। तो मौरत बताई लिखता है खुद, कहता है मैंने जब ये पढ़ी तो मैंने सोचा दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक सिर्फ 6-7000 साल गुजरेंगे तो झूठ है। तो मैंने पादरियों से कहा कि कहां से साबित होता है, तो उन्होंने कहा ये सब नज़दीकी किताबों में लिखा है। तो फिर मैंने कुरान को पढ़ा, और जिस मैंने कुरान को पढ़ा तो मैं जितना जितना पढ़ता गया मुझे एहसास होता गया कि ये वाहिद किताब ऐसी है जो तहरीफ से महफूज है, पर अल्लाह ने जो कुछ इसमें कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से लिखा है। फिर वो इस पे दलाइल देता है, कहता है देखो मैं हैरान रह गया कि अल्लाह ने इस किताब में कहा कि हमने बच्चे को 3 अंधेरों में पैदा किया, एक उसके ऊपर जो छिल्ली लिखती हुई होती है, एक वो मुकाम उस पर वो होता है फिर जिस्म का अंधेरा। वो कहता है मैंने जब पढ़ा तो मुझे ख्याल आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में ये बात कैसे कह सकते थे, ये यकीनन अल्लाह का कलाम। तो इसलिए हमारे यहाँ मजहब में जो लोग ऐसी झूठी रवायात घड़ते हैं ना, इससे अगली नस्लों का एतमाद उठ जाएगा, वो कहेंगे ये दीन दिया की मात अल्लाह खुराफात का मजमू है। फिर इसका मिसाल लाहौर में इतने जुलूस निकले, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते चोरी हो गए, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने कहा कहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते, क्यों झूठ बोलते, कोई जूता नहीं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जितनी चीजें महफूज थी सबसे ज्यादा खिलाफत उस्मानिया ने उसकी कदर की, तुर्कों ने उन चीजों पर रखा। ये जूते पता नहीं किसके कब के किस टाइम में आए, और किसी से कहो के डाटा कार्बन में चेक कराएं जरा, ये 1500 साल पुराने हैं, तो अगर आप कहें तो आपके कुफर का फतवा सबसे पहले लग जाए। वजह उसकी ये है कि लोग जानते नहीं कि झूठ और सच की जो फर्क हो रही है, अल्लाह की किताब उस पर पूरी उतरती है कि वो सब की सब सच्चाई पर मुश्तमिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया अगर सही सनद से हम तक पहुंचाए अपने से रद्द नहीं कर सकते। गैलीलियो ने दुनिया को ये सबक सिखा दिया, नतीजा उसका ये निकला कि वह हर चीज की पैमाइश करने लगे, हर चीज का काज दरियाफ्त कर लिया, और इसके साथ साथ जो मॉरल वैल्यूज थी उसका किसी ने ख्याल नहीं किया, उस काम का बेड़ा दर उन्होंने हर चीज को अकल पे परखा। अब अल्लाह की जात आ गई, उसकी सिफात आ गई, अल्लाह की जात और उसकी सिफात को कैसे अकल पे परखते, तो उन्होंने अल्लाह ताला की सिफात के लिए जिस्म माना। ये थी वो बुनियादी गलती जो यहूदियों से हुई। दुनिया में सबसे बुरा मजहब जो अल्लाह के लिए जिस्म का कायल है ये यहूदी। सारे शिर्क का आगाज उसी से होता है कि अल्लाह के लिए कोई जिस्म है। आप इंसाइक्लोपीडिया देखें ब्रिटानिका उठा के, उसमें अल्लाह ताला की तस्वीर है कि अल्लाह ताला बादलों के साए में आ रहा है, खुदा किसी सवारी पे सवार है महाअल्लाह। ये क्यों है, इसलिए कि वो कहते थे इंसान जिस्म को मानता है तो खुदा के लिए एक तस्वीर बनाओ। यही चीज थी हजरत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों की जो पहली नस्ल आई है, जिनमें बड़े लोग थे जो अल्लाह की तौहीद के कायल थे, उन्होंने इस अकीदे में ये बिदअत शुरू की कि उन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का इल्म थे, पर मरियम और जिब्रील अल्लाह की कुदरत थे। फिर और किसके बने, उन्होंने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा की कुदरत है। जैसे हिंदुओं में एक शीर्षक का जो मर्ज था इस पे वो बुत बनाते थे शकुंतला का, और शकुंतला का बुत बनाकर वो कहते थे शीर्षक को मारने वाली ये देवी है। सर सैयद ने लिखा है कि हमारे खानदान में शीर्षक हो गया तो मेरी माँ को लोगों ने कहा कि शकुंतला बुत बनाए, तो सर सैयद की माँ बड़ी 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 लायक औरत थी, बहुत अल्लाह ने उसमें खूबियां रखी थी। सर सैयद ने अपने नाना फरीदुद्दीन की कवानी लिखी है, उसमें सर सैयद ने लिखा है कि रंजीत सिंह ने खत लिखा मेरे नाना को और कहा कि मुगलों की आंखें आपकी कदर नहीं हो रही, मुगलों के दरबार में आप मेरे पास लाहौर आ जाए, और 12 घोड़ों की रथ भेजी सवारी भेजी और घोड़े दरवाजे पे आके खड़े हो गए और कोचवान होता आप लाहौर ले जाने के लिए हम हाजिर हुए, तो रंजीत सिंह का ये हुक्म है। तो वालिद ने सबसे मशवरा किया तो सब ने कहा चले जाइए। तो मेरी वालदा की जब बारी आई तो वालिद ने कहा मैं तो अपने बेटों से ज्यादा अच्छा समझता हूँ, तुम मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो उसने कहा बाप ساری زندگی مسلمانوں میں گزری اور مسلمانوں کی خدمت میں اب سفید بالوں کے ساتھ اس بڑھاپے میں آپ سکھوں کی جا کے نوکری کریں یہ مسلمانوں کے لیے بڑا عیب ہے آپ بالکل نہ چاہیے تو نانا نے کہا یہ میری بیٹی ہے جس نے سب سے اچھا مشورہ دیا تو جب یہ کہتے ہیں جب چیچک ہوئی تو شکنتلا دیوی بنانے لگے تو میری ماں نے کہا میرے بچے ایک ایک کر کے سارے مر جائیں نئے اس دیوی کو ایمان کے ایمان کی بات تھی اللہ کے ساتھ تعلق کی بات تھی یہ کیا تھا ہندوؤں نے اسی طرح لکشمی نام کی دیوی بنا لی اس کے بعد کیا اللہ کی رضافیت کی جو صفت ہے اس کو مجسمہ بنا دیا ٹھیک عیسائیوں نے یہی کام کیا عیسائیوں نے اللہ کی قدرت کی صرف بیٹے میں منتقل کر دی نام بیٹے کا دے دیا اصل میں یہ قدرت کی صرف تھی جس کے بت بنائے گئے تھے بدترین شرک جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ خدا کی ذات اور صفات کی تجسیم اختیار کر لی جائے انہیں پرسانیفائی کر لیا جائے ان کا جسم کوئی بنا دیا جائے اللہ نے اسی لیے منع فرما دیا قرآن میں پتا نہیں تھا کم اس دہی شعیون اللہ کسی کوئی چیز ہی نہیں اس کی ذات اور صفات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خدا کی ذات اور صفات اس کے مسائل کتنے باریک ہیں اس پر اگر مسلمان علماء بحث کر سکتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ جس سے میں بحث کرنے چلا ہوں یہ چھوٹے مسائل فقہاء نے فقہ کی دو قسمیں کی ایک قسم کو وہ کہتے ہیں یہ فقہ اکبر ہے اور دوسری قسم کو وہ کہتے ہیں یہ فقہ اصغر ہے فقہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل جن کا تعلق عقیدے سے ہے اور وہ اتنے بڑے مسائل ہیں اور ثواب کے اعتبار سے اتنے عظیم مسائل ہیں کہ یہ چھوٹے مسائل کے مقابلے میں کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتے مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک ہونا ہے اس کی صفات کا ہے رسالت کا اسباب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا متعلق عقیدہ ہے تقدیر کا عقیدہ ہے قبر کا عقیدہ ہے حشر کا عقیدہ ہے یہ عقیدے کے جو مسائل ہیں ان کے بیان میں ان کی تحریر میں ان کی بحث میں اللہ کے ہاں جو عظمت اور ثواب ہے وہ نماز روزے کے مسائل میں اتنا ثواب نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ عقیدے کی مباحث بالکل کفر الاسلام کو نکھیر کے رکھ دیتی ہیں الگ الگ کر دیتی ہیں اور جو اعمال کی مباحث ہیں وہ آدمی ساری زندگی بھی عمل نہ کرے اور مر جائے تو بھی اس کا جنازہ پڑھا جائے ایک آدمی نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا مسلمان ہیں ہم جانتے ہیں محلے میں رہتے ہیں کبھی نماز نہیں پڑھی اس کے باوجود اس کا جنازہ پڑھا جائے کہیں گے اس کے اعمال میں کوتاہی ہے عقیدے میں کوتاہی ہے اسی فقہا فقہ اکبر کا نام دیتے ہیں کہ عقیدے کے جو مسائل ہیں ان کا بیان اس میں ثواب بھی زیادہ اور اس میں اللہ کی ذات اور صفات اور یہ سب کی سب چیزیں اس کا اسباب ہے اور یہی وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا اسلام میں یہ کوئی خوبی نہیں ہے تو کوئی نیا دین اسلام وہی پرانا دین عقیدے کے اعتبار سے اسلام میں یہ بات نہیں ہے کہ نیا دین ہے جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں اللہ نے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو نوح علیہ السلام کو دیا تھا پھر جو اب عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام خدا نے کئی پیغمبروں کے نام گنوا کے کہا جو دین ہم نے انہیں دیا تھا وہی دین آپ کو دیا ہے اور وہ دین کیا ہے وہ سارے کا سارا ایک ہی ہے نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کہتے تھے اللہ ایک ہے سب کہتے تھے آپس آئے گی فرشتوں کو سب مانتے تھے کتابوں کو مانتے تھے تو عقیدہ تو کسی کا بھی الگ نہیں تھا اسلام کوئی نیا دین تو نہیں آیا وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دین میں جو لوگوں نے امتوں نے قوموں نے اپنی طرف سے اضافے کیے تھے نیا نبی آ جاتا تھا ان اضافوں کو مٹا دیتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس توحید کا پیغام لے کر آئے تھے مشرقین نے اس کے ساتھ ساتھ چھ بدعات شروع کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا اس دین کو وہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اس کی بھی عمل کرو اور جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا دین ٹھیک پہنچا ہے وہاں اپنی کوئی تبدیلی نہیں یہ تلبیہ پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں لا شریک لک لبیک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہم حاضر ہیں عربوں نے ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھایا وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک یہ جو ان الحمد و نعمت لک جو ہے نا اس سے پہلے وہ ایک جملہ کہتے ہیں
کہتے تھے لا شریک الگ الگ ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے الا شریکن لکتم لکو سوائے اس شریک کے جسے تُو نے خدایا خود اپنے پاس سے اختیار دے دی اس لئے مسلمانوں میں بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اسلام حضور کو یہ اختیار دے دیا نبی علیہ السلام کو یہ اختیار دے دیا اولاد دے دیں بادشاہ بتا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس عقیدے میں اس میں آخر فرق کہاں پیدا ہوتا ہے یہ بہت اہم بات ہے اسی لئے بخاری شریف وغیرہ میں آتا ہے اس کی شروع میں بھی کہ طواف کرتے تھے اور جب کہتے تھے لا شریک الک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بس اس پہ رک جاؤ آگے نہ ہو آگے انہوں نے کیا اضافہ کیا اللہ سوائے ان تیرے پیاروں کے جنہیں تو نے اپنے اختیارات سونپ دیے ہیں سپرد کر دیے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو ہٹا دیا اور اس جملے کی بجائے یہ آ گیا کہ ان الحمد و نعمت الک اللہ کی تعریف اور انعامات جو مہربانیاں عنایات آپ کے ہیں وہ ساری کی ساری تیری طرف سے ہیں تو انبیاء علیہ السلام نیا دین لے کے نہیں آتے عقیدے کے اعتبار سے دین ایک ہی چلا رہا ہے ہاں اعمال میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے کہ دو نمازیں ہو گئیں کہ پانچ نمازیں ہو گئیں زکات کا نصاب بدل گیا آج کے مراسم بدل گئے یہ ایک چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے اور یقیناً یہ تبدیلی تھی اور اب بھی امت میں تبدیلی ہے اور وہ اللہ نے اس امت کو شرط سے نواز ہے کہ ختم نبوت کے بدلے میں اجتہاد دے دیے کیا زمانے کے جتنے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اللہ نے اس امت کے علماء کی یہ صلاحیت رکھ دی کہ تم اجتہاد کرو کتاب و سنت کی روشنی میں بشرطے کہ اہل ہو اجتہاد اور اہل ہو اجتہاد کا غلط اجتہاد کر لے تو بھی خدا نے کام ایک ثواب دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اہل نہ ہو اجتہاد کا اور صحیح فیصلہ کرے تو بھی گناہ گار ہے ڈاکٹر ہے سرجری میں غلطی ہو گئی مریض مر گیا اللہ کے ہاں سے معافی ہو جائے گی بڑا لکھا تھا سوچ سمجھ کے بات کی تھی اس کے باوجود ہو گئی غلطی بشر تھا اور ڈاکٹر نہیں ہے اور علاج کر دیا مریض ٹھیک ہو گیا تو بھی گناہ گار ہے اس لیے کہ اسے کس نے کہا تھا اس فیلڈ میں دخل دے دی اس کی حیا اتر جائے گی یہ جب ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ماہر ماننے لگے گا اور قوم ہمارے جیسی مل جائے تو وہ جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کے لیے بڑا بڑے ڈاکٹر صاحب بن گئے پھر زیادہ لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں اسی لیے شریعت نے حدود متعین کی ساتھی نے ساری بحث کو ایک فکرے میں سنو دیا نا اس نے کہا کر حفظ مراتب نہ کنی زندگی اگر مرتبوں کا لحاظ نہیں کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے جو جس کا مقام ہے اس مقام پہ رکھنا چاہیے عمارت بنانی ہے اب انجینئر کی ماننی پڑتی ہے اب کہتا ہے اتنا سریا اتنا سمٹ ماننی پڑتی ہے اس نے پڑھا ہے چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہاں یہ ہے کہ آپ انتخاب کس کا کرتے ہیں تو اس لیے انبیاء علیہ السلام دین ایک ہی رہا اور اس میں خدا کی ذات اس کی صفات کے مسائل یہ اتنے بڑے ثواب کی چیزیں ہیں کہ اللہ کے ہاں غیر معمولی طور پر ثواب ہے اور یہ وہی چیز ہے جس کے لیے 20 برس امام ابونی پر رحمۃ اللہ علیہ بسرا جاتے رہے وہاں پر بحث کیا ہوتی تھی علم کلام پر بحث ہوتی تھی فلسفے پر بحث ہوتی تھی کہ نماز روزے کے مسائل تو بعد کی بات ہے پہلے تو عقیدے کے بعد تھی اسی لیے اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جتنے فرقے بنے ہیں وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں بنے وہ عقیدے کی بنیاد پر بنے فرقہ ہمیشہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ عقیدہ کیا معتزلہ بہت سے عقائد میں اہل سنت کے ساتھ مختلف تھے مثلاً وہ یہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب آدمی نہ مومن ہے نہ کافر دونوں کے درمیان اس کا درجہ ہے فتاوی الانگیری کو دیکھیں تو اس نے شروع ہی ایمانیات کے باب میں ابتدا میں کی لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درجہ نہیں جو بندہ ایمان سے نکلتا ہے کفر میں داخل ہوتا ہے کفر سے نکلتا ہے ایمان میں داخل ہوتا ہے کوئی درجہ درمیان میں نہیں ہے یہ اصل میں معتزلہ کا ہے شاہ صاحب احمد اللہ علیہ کہتے ہیں جب اتنی باریک باتوں میں اس امت کے علماء بحث کر سکتے ہیں تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ طہارت میں کیا فوائد ہیں اور نماز اور روزے میں تو دیکھو تیسر اللہ لمن شاء اللہ جس کے لیے چاہے آسان کر دیتا ہے یہ علم کا معاملہ ہے ہی ایسا کہ خدا جس کے لیے چاہے علم کو کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور تجلیات پڑتی ہیں علم اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات جب علم کی پڑتی ہیں
تو پھر اس آدمی کا علم لامحدود ہو جاتا ہے. اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جن کی زندگی قابل رشک ہے, ایک وہ اسے قرآن کا علم اللہ نے دے دیا اور دن رات اس میں مصروف ہے, اور دوسرا وہ جسے اللہ نے کھلا ہاتھ دے دیا اور دن رات وہ خرچ کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو معاہدہ کیا نا معاویہ رضی اللہ عنہ سے, تو اس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے ہر سال کتنے لاکھ درہم آپ مجھے دیں گے اور کتنے لاکھ درہم میرے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو دیں گے, اتنے لاکھ درہم جعفر رضی اللہ عنہ کے اولاد کے لیے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ جب پڑھا تو انہوں نے دستخط کر دیے, لیکن حسن رضی اللہ عنہ کو خیال تھا کہ جو لاکھوں درہم ہم خلافت کے ذمے ڈال رہے ہیں حکومت کے ذمے, یہ بہت بڑی رقم ہے. تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے معذرت کرتے ہوئے کہا, ان کا معاویہ تھا یہ ہے کہ اب ہمیں خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے, اس عادت کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو بات واقعی وہی ہے, ان کے والد اگرچہ انہوں نے صرف زندگی بچت کی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بات رکھا کہ تمہیں بتایا میں اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتا اللہ دین, سوائے اس کے کہ میں قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی پیسے رکھوں, باقی میں کوئی چیز رکھتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ عادت آ گئی تھی, تو اس لیے یہ خرچ کرنے میں کھلا ہاتھ تھا, بہت خرچ کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی قابل رشک ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ قزال کل علم, یہ علمی ان البحث عنہ مستجد والاحاطت به ممتنعت, اور اسی طرح ہر علم کا حال ہے, جو علم کی تم دیکھتے ہو ابتدا میں بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. بچہ ہے کتابیں لاتا ہے, پہلی مرتبہ جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے او یہ تو بڑی مشکل چیز ہے, پھر وہ کیا ہوتا ہے اس کی ابتدائی چیزیں سیکھ لیتا ہے. مثلاً حساب کی کتاب ہے میتھمیٹکس کی, تو بچے کو کوئی سمجھ نہیں آتی, پھر ٹیچر اسے سکھاتا ہے کہ مائنس یہ ہوتی ہے, پلس یہ ہوتا ہے, ملٹی پلائی کرنا ہو تو یہ ہوتا ہے, ڈویژن یہ ہوتی ہے, تقسیم ایسے کرتے ہیں, الجبرا ایسے ہوتا ہے. یہ تو آہستہ آہستہ بچے کا ذہن طرف چل پڑتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر وہ جانور قابو میں آ جاتا ہے, کہ جانور بھی پہلی مرتبہ گھبراتا ہے جب حل میں جوڑتی ہے. بیل کو دیکھو کولو میں لگانا ہے تو کولو میں نہیں لگتا. اسی طرح انسانی طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے کہ دادی کہتے ہیں 10 میل چلتی ہے اور تھوڑی پوتی 12 میل چل لیتی ہے. دادی کو پتا ہوتا ہے اس گاؤں سے اس گاؤں تک یہ سڑک ہے, اسی بھی چلتی جاتی ہے, اور پوتی جو ہوتی ہے وہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, وہ مار نکل سے راستے میں ڈالتی ہے. تو جب منزل پہ پہنچے ہیں تو دادی نے تو 8 میل طے کیوں, یہ 10 میل چل لیتی. تو یہی بات ہو جاتی ہے. شاہ صاحب احمد اللہ نے فرمایا علم کا یہی حال ہے کہ اس علم کی مبادیات ابتدائی چیزیں یہ سمجھ میں آ جائیں تو پھر اس کے بعد علم کیا کرتا ہے وہ اس کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بس ان اراد الخسر فی الجملہ کی, اور اگر اس سے اعتراض کرنے والی بھی, اعتراض کیا تھا وہی کہ آپ کیوں یہ کتاب لکھ رہے ہیں, یہ تو بڑی مشکل ہے. شاہ صاحب نے ایک جواب یہ دیا کہ اللہ کی ذات کے بات کے مطابق اس سے بھی مشکل ہیں. دوسرا جواب وہی اراد الخسر فی الجملہ کی, اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ علم بڑا ہی مشکل ہے فمسلم, اس کی بات بالکل بجا بلا شک و شبہ یہ علم بڑا ہی مشکل. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ علم میں جب آدمی پاؤں رکھتا ہے تو جب اس کی گہرائی میں اترتا ہے تو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں, اور ہر آدمی کا ذہن یکساں نہیں ہوا کرتا. یہ قدرت کا اصول ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں, اور جو انسان کی فطرت ہے وہ غالب آ کر رہتی ہے. بہت سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں عمل میں صلاحیت دی ہوتی ہے, عملی زندگی میں جتنا عمل میں کام کرا اور پڑھانے بٹھا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, اور بہت سے ہیں جنہیں جتنا برتنی پڑھا دو پڑھتے رہیں گے عملی زندگی میں لگا دو تو بیکار ہو جاتی ہے. اور بعض لوگوں میں دونوں طرح کی صفات اللہ نے رکھی ہوتی ہیں, علم میں بھی کمال ہوتا ہے اور اعمال میں بھی کمال ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات تھی, علم بھی اللہ کے کمال کو انہیں کیا تھا. ان کے علم کے لیے اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دودھ پیا خواب,
اور آپ نے فرمایا مجھے اتنا دودھ پلایا گیا کہ اس کی تری میرے ناخنوں میں ظاہر ہونے لگی اور پھر جو بچ گیا تھا وہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا چیز تھی تو آپ نے فرمایا یہ علم ہے وہ باقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں چلا گیا تو اللہ نے علم بھی استعمال کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا لوگوں کو کرتے پہنائے گئے ہیں اور کسی کا کرتا اتنا چھوٹا تھا کہ بس اس سینے تک ہی تھا اس سے نیچے آیا ہی نہیں اور ایک آدمی کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ وہ چلتا تھا اور پیچھے پیچھے وہ زمین پہ لائنز پڑ جاتی تھی جھسکتا جاتا تھا اس کا کرتا اور اس کی چادر یا جو زمین پہ لگا ہوا کپڑا تھا تو عرض کیا گیا یہ کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے یہ علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لمبا کرتا میں نے دیکھا یہ عمر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب کی تصدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اعمال نے اور فقہا کے اجتہاد نے کر دی اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں جتنے فیصلے کر گئے ہیں ائمہ اربعہ میں سے کوئی نہیں اس سے ہٹ سکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو 20 تراویح پہ جمع کر دیا تھا چاروں ائمہ اس پہ متفق ہیں کوئی دوسری رائے نہیں دے سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 طلاق پر متفق کر دیا تھا کوئی ائمہ اربعہ میں سے کوئی اس سے ہٹ نہیں سکا سب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو طے کر دیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا کیونکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض لازم آتا ہے اور عقیدے میں چاروں مجتہدین ان کا کیا ائمہ علم کلام انہوں نے کہہ دیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید نہیں کی جا سکتی یہ طے کر دیا اور ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کسی بات پر اعتراض کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تو نہیں تھے لیکن سب جانتے تھے کہ کس شان کے آدمی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلاؤ اس عبداللہ کو اور فرمایا کہ کس کی زبان کھینچ تو لوگوں نے لوگ ڈر گئے انہوں نے کہا امیر المومنین اب کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا جس کی زبان کھینچ دو عبداللہ کے میرے بیٹے کی اگر یہ بات چل پڑی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے تنقید کی تو امت میں ایسے بدبخت آئیں گے جو ہمارے اعمال پر تنقید کریں گے اور میں اسے ایسی سزا دوں تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے تنقید حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنقید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ آیا تو آپ نے پڑھانے سے انکار کر دیا اور آپ نے کہا تم پڑھ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ایسے کرتے ہی تو آپ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں یہ میرے عثمان پہ تنقید کرتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا یہ اتنی شدید چیز ہے کیونکہ وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی ایک قرآن میں جو چیز ہے اللہ نے فرمایا ہے یہودیوں نے یہی کہا نا کہ آپ نے جبریل وحی لاتا ہے اگر وحی میکائیل لاتا تو ہم مان لیتے جبریل سے یہودیوں کی کیا دشمنی تھی اس لیے کہ یہودیوں نے اس سے مریم پہ الزام لگایا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ فرشتے بولے یعنی ان کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے آواز آئی اور اللہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب دی ہے تو یہ معجزہ دیکھ کر یہودیوں کو مان جانا چاہیے تھا انہوں نے ضد کر دی اور انہوں نے کہا یہ سب جادو ہے اور جبریل امین ہمارا جبریل تو ہمیشہ ہمارا دشمن رہا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پہ بھی علاقہ انہوں نے کہا ہاں بس یہ ہے اگر یہ نہیں میکائیل بھی علاقہ تو آپ کو مان دیتے اللہ نے شدید غصے کا اظہار ہوگا اللہ کا کل بن کانا سے جبریل ان سے پوچھ کون ہے جبریل کا دشمن بنتا ہے جو جبریل امین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت لگ اس لیے کہ جبریل امین واسطہ ہے اللہ کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ درمیان کا واسطہ اگر مشتبہ قرار پا جائے یہ ناقابل اعتبار ٹھہرے تو پورا دین ہی اڑ جائے اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہ امت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واسطہ ہیں اگر یہ واسطہ قابل تردید بن جائے کہ یہ لوگ برے تھے تو پورا دین اس کی جڑ اکھڑ جاتی ہے تو دین رہتا کیا اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ کو بلاؤ میں ایسی سزا تو لوگوں نے بیچ میں بڑھ کے کہا حضرت آئندہ نہیں ہوگا آپ اس کو چھوڑ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے تھے کہ میرے والد نے میرے متعلق یہ بات کی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے شدید سے اس معاملے میں کہ ان کی جب وفات سے پہلے کسی نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ بنا دیجیے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دینی نہیں آئی, میں اس کو مسلمانوں کا امیر مقرر کر دوں, اللہ کے یہاں کیا جواب دوں. تو اس معاملے میں اللہ نے علم بھی دیا عمل بھی دیا. تو یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب علم اور ان چیزوں کو کھولتا ہے تو پھر وہ بات آتی ہے جو جنید بغدادی رحمت اللہ کسی نے پوچھا, اور بات تو انہوں نے بڑی مختصر کی لیکن بڑی گہری بات کی. کسی نے کہا جنید بغدادی رحمت اللہ کے بیان سن کے کہ اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہاں سے, اگر یہ ہوتا تو علم کہاں ہوتا؟ مطلب یہ کہ کہاں سے کوئی جگہ متعین کرنی ہے نا, کوئی چیز متعین کرنی ہے, کتاب یا کوئی چیز, تو یہ علم تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, اللہ کے لیے تو میں کوئی جگہ متعین نہیں کر سکتا. اگر کہاں سے ہوتا تو علم کہاں ہوتا, مطلب یہ کہ اگر کوئی سورس ہوتا تو آپ کو کسی دن تو ختم ہو جاتا, یہ تو اللہ کی جانب سے آ رہا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ کے متعلق آتا ہے, انہیں کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا بنا, تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. اس نے کہا کہ کیا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے یہاں جب پیش ہوا تو میں سخت گھبراہٹ میں تھا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلی بات یہ کہی کہ محمد فکر نہ کرے, اور اسے فرمایا کہ تجھے عذاب دینا ہوتا تو اتنا علم تجھے دے دیتے. تو یہ چیز ایسی ہے, شاہزاد احمد اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ کہو کہ یہ حکمتوں کا شریعت کے کاموں میں کیا حکمت ہے, اس کی تلاشی, اس کا تلاش کرنا مشکل ہے تو مسلم میں اس کو مانتا ہوں, بلاکنہ لیکن بات یہ ہے کہ بالعسر یظہر فضل بعض العلماء علی بعض, یہی تو وہ مقام ہے جہاں پر پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ کس کا علم علماء میں زیادہ ہے اور کس کا علم کم. ہوتا یہی ہے, لیکن علم میں بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے ساتھ انانیت آتی ہے, اور علم اور دولت دونوں ایسی چیزیں ہیں اتنی منحوس ہیں کہ یہ دونوں اپنے ساتھ نمود کو لاتی ہیں, اظہار کو لاتی ہیں. دولت بھی ہونا تو چاہتی ہے اس کا اظہار, پیسے کی چھپتے تھوڑے ہی تھوڑے ہیں, وہ کہتے ہیں پتہ چلے لوگوں کو اس کے پاس پیسے. اور علم ہو تو علم بھی نمود کو لاتا ہے, سوائے اس کے کہ اللہ نے کسی انسان کو تربیت کے مراحل سے گزار دیا. تو جب تربیت کے مراحل سے گزر جاتا ہے تو لاکھوں پتی بھی ہو تو کچھ پتہ نہیں, عام لوگوں جیسا ہی ہے. اور علم جتنا مرضی اس کے پاس آ جائے وہ ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ لوگ بات نہ کریں. حضرت عباس بن نوسی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا علم اللہ نے دیا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ حضرت بخاری شریف پڑھاتے تھے, ایک دن مدرسے جا رہے تھے, ہم شاگرد تھے, ساتھ تھے, بخاری شریف اٹھائی بھی تھی, جب سبق پڑھنا تھا تو ایک جلاغا ملا, تو اس نے حضرت کو روک لیا, نواز کی تھا, کہنے کا سوٹ کا کیا بھاؤ ہے؟ تو حضرت خاموش ہو گئے, پھر فرمایا آج صبح بازار جانا نہیں. وہ سمجھا یہ بھی کپڑے کا کام کرتا ہے, جلا ہے, ہماری طرف اس بنتا ہوگا. تو ظاہری شکل و صورت بس ایسے ہی تھی, کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ اس انسان کو اللہ نے ایسا علم دیا. ان کی کتابیں پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ چند ایک دماغ جو اللہ نے عمر میں پیدا کیے یہ اپنے زمانے کے آدمی تھے, ورنہ یہ پچھلی قوموں پچھلی صدیوں میں ہوتے تو یہ راضی اور غزالی سے کم درجے کے آدمی تھے. اتنی بڑی بڑی چیزیں حضرت نے لکھی ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے, علم میں بالکل اجتہادی شان ہے ان کی, اور خاص طور پہ آب حیات اور یہ تاجر الناس وغیرہ جو لکھی ہے ہمارے زمانے میں کوئی پڑھ کے اسے سمجھا دے تو بڑی غنیمت, بہت غنیمت ہے. راضی رحمت اللہ جیسا دماغ ہے ایسا ہے, لیکن اتنی زیادہ حیثیت کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ اللہ نے اتنا علم دیا. حضرت خانی نبر اللہ مسود فرماتے تھے یہ پنجاب والوں کو پتہ نہیں کیا شوق ہے, درندوں کے نام اپنے ساتھ لگاتے ہیں, شیر پنجاب, بلبل پنجاب. اور فرماتے ہم نے دیوبند میں یہ دیکھا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بڑے مولوی صاحب تھا, زیادہ کوئی لکا پکا نہیں ہوا کرتے تھے, اور یہ جو اب کتابیں چھپ رہی ہیں حضرت نور اللہ مرکزو دیکھ لیتے تو توبہ کرتے اب تو حال یہ ہے کہ جس کے جو بزرگ انتقال فرما گئے اس کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے کم ثابت ہی نہیں کرنا یہ شخص اپنے دور کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ ایک صاحب کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے ان کی سوانح تو ان کے مریدوں نے لکھا کہ اپنے زمانے کی امام ابو حنیفہ حیران رہ گئے کہ یا اللہ پتہ نہیں نماز کے مسائل تو پوری طرح آتے ہوں گے یا نہیں آتے ہوں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے معمولی آدمی تھے یہ اپنے زمانے کے امام محمد تھے یہ اپنے زمانے کے امام طحاوی تھے یہ اپنے زمانے کے امام یوسف تھے اور اللہ کے بندو وہ کس مقام کے آدمی تھے کتنا علم تھا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفراج میں لکھا لکھا ہے کہ میرے دادا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پر دادا اور احد میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا اور ان کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا تم بچے ہو ابھی جہاد نہیں ہو سکتا چلے جاؤ پھر آنا تو یہ غزوہ احد ہوا ہے چار ہجری میں اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھ رہے ہیں 175 ہجری کے قریب تو 170 سال تو ہو ہی گئے امام یوسف رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت ابھی تک ہمارے خاندان کے لوگ اور میں اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکات اتنی دور تک اور اب جب لوگ لکھتے ہیں کہ اسلام اپنے زمانے کا یوسف تھا حیرت ہوتی ہے یہ سب کیا ہے یہ سب تربیت نہ ہونے کے نتیجے ہیں ورنہ جب تربیت ہو جاتی ہے تو یہ علم دھبا معلوم ہوتا ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے میں نے ایک دن حضرت کی بخاری شریف کی تقریر کی تو ہم چپ کر کے سنتے رہے اور حضرت ایسی باتیں بیان کر رہے تھے جو ہماری سمجھ میں تو آئی تو ہم نے جب چپ ہوئے تو ہم نے کہا حضرت کچھ مہربانی ہو تھوڑا سا نیچے اتر کے بات کریں جب نیچے اتر کے بات کرنے کا میں پھر دہراتا ہوں تو پھر الفاظ سمجھ میں آئے معانی پھر بھی بلند ہے تو جب ہم نے کہا حضرت الفاظ ہی سمجھ میں آتے ہیں باقی کچھ پلے نہیں پڑ رہا تو اس نے بخاری شریف بند کر دی اور اس نے فرمایا کہ کیا ہو گیا طالب علموں کو بات نہیں سمجھ سکتے ہمیں کیا کروں کیسے سمجھاؤں تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھ سے کئی بار فرمایا کہ علم کا دھبا لگ گیا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا کو پتا بھی نہ چلتا کہ کسی چڑیا کے گھونسلے کا سراغ لگا رہے تھے انہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم نام کا کوئی آدمی دنیا میں آیا دکھایا نہیں ایسے مٹے ہوئے لوگ تھے علم میں یہ بڑی مصیبت ہے کہ یہ انا پیدا کرتا ہے اور دولت میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں میں چار پانچ صدیوں سے زیادہ چلتے بھی ہیں بادشاہ دولت چار پانچ صدیوں ہی رہتی ہیں نسل بلکہ یہ کہو کہ چار پانچ نسلوں بھی رہتی ہیں بس اس کے بعد سب اٹھ جاتا ہے علم والوں کی کتابیں بک جاتی ہیں اور دولت والوں کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں شاہ صاحب احمد اللہ فرمایا کہ اتنے مشکل مرحلے میں جو میں نے ہاتھ ڈالا ہے اگر یہ بات نہ ہو تو پھر کیسے پتا چلے کہ اللہ نے کس کو زیادہ علم دیا ہے کس کو کم وہ انا بلو الاعمال فی رکوب المشاء والاحوال اور دیکھو جو آرزوئیں ہوتی ہیں ان کے لیے مشقت اور خطرے کی سواری سے سوار ہو کے ہی آرزو تک آدمی پہنچتا ہے وہ انتحاد غالب العلوم بتجشم العقول و امعان قوم کمال کی عربی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کی ہے اور فرماتے ہیں کہ دیکھو فہم آدمی کی سمجھ اس کی گہرائی میں اتر کر ہی علم اور فن کی سواری کے کندھوں پر سوار ہوا جا سکتا ہندوستانی جتنی بھی عربی لکھتے ہیں نا اس میں ہندوستان کا اثر پایا جاتا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں کمال یہ ہے کہ ایسی عربی لکھتے ہیں جس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے یہاں دو چیزوں کا اثر معلوم ہی نہیں ہوتا جب شاہ صاحب رحمۃ اللہ کتابیں لکھ رہے تھے تو دلی سات مرتبہ اجڑی اور بسی اور گھوڑوں کے سم خون میں انسانوں کے خون میں ڈوب گئے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتابوں میں مجاہد ایک ہر کہیں سیاست کا آیا ہو کہ آج کل یہ ہو رہا ہے بس جو لکھا ہے کمال کا لکھا ہے اور دوسرے شاہ صاحب جو عربی لکھتے ہیں کمال کی عربی لکھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی خالص عرب اس چیز کو لکھتا یہ کمال حضرت کے یہاں تھا یا ہمارے شیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھا وہ عالم یہاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ان کی چیزیں پڑھیں نا تو ایسے جسے کوئی خالص عرب آدمی لکھ رہا ہے اسی لیے عرب ان کے بڑے مذاق تھے और बड़े-बड़े लोग उनकी तकरीरों को सुनते थे और कहते थे सर सुनते थे तो वो वजह उसकी ये थी कि वो अरबियत इतनी कमाल की थी कि खुद अरबों को भी बात उतार समझना दुश्वार हो ये शाह साहब ने जुमला लिखा है कमाल का जुमला लिखा वो कहते हैं कि इल्म अगर एक सवारी है ना और उस पे तुमने सवार होना है तो अपने आप को मशक्कत में डालोगे फिर उसके पल्लों पर चढ़ जाओगे और अगर इल्म और फन जो है कि ये खतरनाक राह है तो देखो उसके आखिर पर आरजू है और आरजू ये है कि इंसान कहता है हमें समझ आए यही वो चीज है जो कुदरत को मुक्ति यही वो चीज है जो अल्लाह चाहता है इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उन लोगों से जिनकी हिम्मतें बुलंद होती हिम्मत का बुलंद होना ये खुदा का बहुत बड़ा इनाम है किसी शख्स के एक आदमी किताब देखता है छोड़ देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं एक आदमी कहता है आप इंसानों ने ही पढ़नी है ना पढ़ो इसे मेहनत करेंगे हिम्मत करेंगे यार इसे हल करना है काम करना है ये जो हिम्मत की चीज है ये अल्लाह को पसंद है आदमी दुनिया में हिम्मत करके अल्लाह का कुर्ब पा लेता है और मायूस होकर खुदा की रहमत को छोड़ देता है और ये हिम्मत करना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो सब लोग एक एक पत्थर ला के रख रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार रजी अल्लाह को देखा वो अपने कंधे पे दो दो पत्थर ला के रख रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए अम्मार खुद दो पत्थर नहीं उठाए इसलिए कि खुद उठाते तो उम्मत के लिए सुन्नत बन जाती तो उम्मत ने हर तरह के अपराध से इसलिए उनको तो रियायत दी गई लेकिन अम्मार रजी अल्लाह के दो पत्थरों को उठाना पसंद फरमाया और फरमाया क्या इच्छा अम्मार जवान है लेकिन इसे वो लोग कत्ल कर देंगे जो उस लड़ाई के दिन ज्यादा हक पर नहीं होंगे ये तर्जुमा अपने पास से कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करना ये फरमाया था कि तुम्हें वो गिरोह कत्ल करेगा जो बागी होगा उसका तर्जुमा हम यही करते हैं कि वो लोग कत्ल कर देंगे जो ज्यादा हक पे नहीं होंगे क्योंकि सैयदना अली रजी अल्लाह के मुकाबले में जो लोग आए थे वो ज्यादा हक पे नहीं थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और अमल में हिम्मत को पसंद किया जो कोई आदमी हिम्मत करे और काम करे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं खंदक के आखिरी दिन ऐसी शदीद हवा और सर्दी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई है जो दुश्मनों की इत्तला लाते थे कोई नहीं होता और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और तीसरी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वही उठेगा जो मेरा दोस्त होगा तो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु उनका अल्लाह के रसूल क्या चाहिए आपने मैं आप पता चलना चाहिए दुश्मनों का क्या है तो गए और उन्हें वापस आके कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल वो तो शदीद परेशानी का शिकार है और भाग रहे हैं उनकी हांडियां उलट गई हैं चूल्हों पे और हवा की वजह से उनके खैमे की तनावें उखड़ गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शख्स का कोई दोस्त तो होता ही है मेरे दोस्त तो ज़ुबैर हैं मुझे अल्लाह की इत्तला एक और सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा था उन्हें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जब वापस आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ रहे थे तो वो लेट गए नींद आ गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतार के उन्हें उड़ा दी और फिर थोड़ी देर के बाद जब तहज्जुद से फारिग हुए तो उन्हें उठाया और फरमाया तुम जानो मान ज्यादा सोने वाले को चाहिए अब उस चाहे मुझे बताए क्या हुआ कि चादर जो दे दी और इतनी मोहब्बत से पेश आए इस बुनियाद पर था कि लोगों ने हिम्मत से काम किए तो जो आदमी इल्म या अमल जितनी हिम्मत करता है खुदा की तौफीक उतनी शान लेहाल गालिब ने कहा है ना और बड़ी अच्छी बात गालिब ने की उसने कहा तौफीक अंदाज़ा हिम्मत है अजल से हम कहते हैं तौफीक मिलेगी खुदा देगा तो फिर गालिब कहता है तौफीक अंदाज़ा हिम्मत है अजल से अजल से खुदा का कानून यह है कि जो जितनी हिम्मत करे इतनी तौफीक मिलेगी तौफीक अंदाज़ा हिम्मत है अजल से आंखों में वो कतरा है कि गोहर न हुआ इसे किसने कहा था आंसू बन के बह जाए इसे चाहिए था कि पीप के मुंह में चला जाता गोहर बन जाता हिज्जा बन जाता तो शाहजाद रहमतुल्लाह अलैह ने ये जवाब दिया उनका फिर इल्म है तो फिर यही बात है कि हिम्मत करके मैं इस किताब को लिखूंगा तुम्हें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हिम्मत है रह गए दो बाकी एतराजात कि अब तक उम्मत ने किसी ने ये काम नहीं किया और दूसरे ये काम करो या ना करो अमल के सवाब तो इतने ही मिल रहे हैं इन दोनों एतराजात के जवाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से दिए हैं
آئندہ انشاءاللہ.